آج ہمیں سورۃ الانعام شروع کرنا ہے. کل خبر کے سلسلے میں وہ سینیٹائزر کی میں نے بات کی تھی کہ اس کا میجر انگریڈینٹ چونکہ الکوہل ہے تو مجھے تھوڑا سا اس میں اس کے استعمال میں مطلب شبہ ہے یا مطلب اتنا وائڈلی استعمال جس طرح کیا جا رہا ہے اس پہ ایک ڈاکٹر بہن نے میری توجہ دلائی کہ بھائی اس معاملے میں تو علماء کا فتویٰ بھی ہے کہ بھائی جب ایسی ضرورت ہو تو وہ جائز ہے. تو اگر جواز کا فتویٰ ہے اور وہ تو ہے ہی پہلے سے ہی ہے, آخر پرفیومز بھی سارے الکوہل میں ہی بنتے ہیں اور اس کے لیے بھی جواز کا فتویٰ موجود ہے, تو بہرحال مجھے جو شبہ تھا میں نے اس کا اظہار کیا. باقی اب جب فتویٰ موجود ہے تو بہرحال رخصت ہے جو اس پر عمل کرنا چاہے. تو سورۃ الانعام ہم نے دیکھا کہ سورہ مائدہ کے آخری جو دو رکوع ہیں ان میں انبیاء علیہ السلام کی اس ذمہ داری اور اس کے بارے میں آخرت میں جو سوال ہوگا تو اس کی بات تھی. اب اس میں انبیاء علیہ السلام سے تو یہ پوچھا گیا نا کہ ماذا عجبتم, آپ لوگوں کو کیا جواب ملا, اور اس کے جواب میں تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام کا جواب ایک ہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ جی ہم تو جب تک ان کے درمیان تھے تو جو سامنے بات تھی ہمیں تو وہی پتا ہے, تو علام الغیوب تو آپ ہی ہیں, دلوں کا حال آپ ہی جانتے ہیں. اب اس کے فوراً بعد سورۃ الانعام جو ہے یہ ان بنیادی جو عقائد ہیں ان کی بات کرتی ہے کہ جو بنیادی پیغام ہے تمام انبیاء علیہ السلام کا اور یعنی جو ان کے ذریعے پہنچایا گیا انسانوں کو, اور بنیادی عقائد جن کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مسلم تعلق جو ہے اسلامی تعلق یا سبمیشن کا تعلق جو ہے وہ قائم نہیں ہو پاتا. اس سلسلے میں سب سے اہم جو ہے وہ توحید ہے. تو اس سورہ میں ہم دیکھیں گے کہ توحید اور رسالت ان دو کا زیادہ ذکر ہے اور آخرت کا بھی بیچ میں آ جاتی ہے بات. تو سورۃ الانعام کی خصوصیت یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ اس کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے جو تھے تسبیح و تحمید کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تھے, اور یہ وہ سورہ ہے جو کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی رات میں ہجرت سے کوئی 2 سال پہلے مکہ میں نازل ہوئی. یعنی بالعموم تھوڑا تھوڑا حصہ نازل ہوتا رہا قرآن کا, لیکن یہ پوری سورہ جو ہے وہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے. یعنی یہ اس کے مضامین کی عظمت کی نشاندہی. تو اور یہ بڑی ویسے تو روایات میں آتا ہے کہ جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے وہی تو ان کے ہمراہ کچھ نہ کچھ فرشتے اور بھی ہوتے تھے, لیکن یہ سورہ ہے کہ اس کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے جو تھے وہ ہمراہ موجود تھے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سب زیادہ جو جس مضمون کا تذکرہ ہے وہ توحید ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. حمد و صلاح کے لیے ہے, تمام حمد و صلاح کے لیے ہے. الحمد تمام حمد و صلاح کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا اور جس نے ظلمات اور نور بھی تخلیق کیے بنائے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, پھر لوگ ہیں کہ اس کے ساتھ برابری کرتے ہیں یا کسی اور کو برابر بناتے ہیں. یعنی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا. ثم الذین کفروا, وہ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا, وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تمہارے لیے ایک مدت مقرر کر دی. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ, اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے, مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ, اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی, وہ جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ, اور وہ جانتا ہے جو کچھ برائی یا بھلائی تم کماتے ہو. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اسے منہ نہ موڑ لیا ہو. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم, جب اب یہ بھی حق جب ان کے سامنے آ گیا تو انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا. فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون, اچھا جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی. الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانہ میں دور دورہ رہا, ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا, ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں, مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, اور اگر ہم آپ کے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو سرحی جادو ہے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, اور کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا, اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا, پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی, اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اچھا, اس میں ابتدائی آیت جو ہے اللہ تعالی کا تعارف کہ ہر چیز کی تخلیق جو ہے وہ انہی کی طرف سے, جو ہمیں ازداد لگتی ہیں ایک دوسرے کی ضد چیزیں لگتی ہیں وہ سب بھی ان کی تخلیق اللہ ہی کی طرف سے, ظلمات بھی اور نور بھی, یعنی حصی اور مانوی اندھیرے اور حصی اور مانوی نور, یعنی ایک حصی اندھیرا ہوتا ہے نا کہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ بتی نہیں جل رہی, اب وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, اور کائنات میں بہت سارے ایسے ڈارک ایریاز ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی اس میں کیا ہے اور کیوں یہ ڈارک ہیں, اور بہت سارے ہیں جو مستقل روشن ہیں اور روشنی کے بہت سارے منابع جو ہیں وہ نظروں میں ہیں, پھر مانوی اندھیرے اور مانوی روشنی, مانوی روشنی تو جیسے پہلے بھی تذکرہ آ چکا ہے کہ علم ہے, ایمان ہے, یقین ہے, اطاعت ہے, یہ سب نور ہیں, ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتی ہے, رہنمائی ہے. اور اس کے مقابلے میں جہالت, شکوک و شبہات, شرک, معصیت, غفلت, یہ سب وہ اندھیرے ہیں. اور انسان کی فطرت میں یہ دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں. وہ اس روشنی کو, وہ مانوی روشنی کو بھی پہچان سکتا ہے اور مانوی اندھیروں میں بھی گم ہو سکتا ہے. تو اب تنبیہ یہ ہے کہ ہر شخص کو خود دیکھنا ہے کہ وہ کس چیز کو قبول کرتا ہے, اندھیروں سے روشنی کی طرف کس طرح نکلتا ہے. یہاں پہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, یعنی پھر بھی, یعنی اس کائنات, اس بڑی کائنات, لامتناہی کائنات, اس پر اگر نظر ڈالیں تو پھر یہ جرت کسی کو کیسے ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے برابر کسی کو ٹھہراتا ہے. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر بہت ہی فلاسفہ بھی جو ہیں وہ بھی بڑی بحث کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ موضوع گفتگو رہا ہے. اس کے مقابلے میں تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت جو ہے وہ بنیادی طور پر یہی رہی ہے کہ ہر چیز کا خالق ایک ہے. جس طرح بت پرست اقوام نے ہر چیز کا الگ خالق بنا رکھا تھا, یعنی کوئی روزی دینے کا خالق ہے تو کوئی بارش کا خالق ہے, تو کوئی دولت کا ہے, تو کوئی محبت کا ہے, تو کوئی اندھیروں کا ہے, تو کوئی مصیبتوں کا ہے. یعنی ان کے خیال میں ہر ایک کے لیے کوئی الگ ہی خدا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی اللہ ہے. تب ہر چیز کا, اچھی ہے یا بری ہے, حسی اور مانوی معنوں میں روشن ہے یا جہالت ہے یا اندھیرے ہیں, سب کا خالق جو ہے وہ ایک اللہ ہی ہے. اور وہاں صرف یہ کہ وہ اس نے تخلیق کی سب کچھ, بلکہ وہ ہر ایک کے اوپر پوری نظر بھی رکھے ہوئے ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیشہ لوگوں نے, انبیاء علیہ السلام نے جب ان کو یہ خبر دی تو ایک تو مذاق اڑایا اور پھر طرح طرح کے مطالبات. ان میں سے ایک مطالبہ یہ رہا ہمیشہ کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے, یعنی فرشتوں کے وجود کو گویا کہ وہ قبول کرتے تھے. تو اب فرشتے جو ہیں ان کی سہار جو ہے یا ان کو دیکھنا جو ہے وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وحی ان پر نازل ہوتی تھی اس کی جو تفصیلات آتی ہیں, نہایت ثقیل کام تھا کہ ایک لفظ بھی بعض اوقات نازل ہوا ہے تو اس کے بوجھ سے اگر وہ اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تھے وہ اونٹنی نیچے بیٹھ جاتی تھی, وہ کھڑی نہیں رہ سکتی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو تھے ان پسینے سے تر ہو جاتے تھے سردیوں کے موسم میں بھی, یعنی ایک نہایت یہ ثقیل کام تھا, بہت بوجھ والا کام تھا. اور فرشتوں کا دیکھنا یا ان کا تحمل جو ہے وہ ہر شخص کے مطلب ان کا ادراک جو ہے, ان کا تحمل جو ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ہر ایک کے کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جو کچھ مجھے نظر آتا ہے اگر تمہیں نظر آئے تو تم تو چیخے مارتے ہوئے جنگلوں میں بھاگ جاؤ. تو نہیں, یہ فرمائے بڑی عجیب ہے کہ بندہ یہ کہے کہ فرشتے کیوں نہیں آپ کے ہمراہ آئے, اگر آتے تو اول تو نظر ہی نہ آتے. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وہ نازل ہو رہے ہیں ان کے ہمراہ, نبیوں کے ہمراہ ہمیشہ فرشتے رہتے ہیں بلکہ ہمارے ساتھ بھی ہیں, لیکن وہ نظر ہی نہ آئے تو پھر وہ جو اعتراض ہے یا مطالبہ ہے وہ تو وہیں کا وہیں. تو اگر ہمیں نظر آنا مقصود ہو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پھر کسی انسان کی شکل یعنی مادی شکل میں آئے گا تو تم اس مطلب دیکھ سکو گے نا, لیکن اگر مادی شکل میں آئے تو پھر تعجب میں یا التباس میں مبتلا ہو جاؤ گے. یعنی آئے بھی ہیں نا, انسانی شکل میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور آتے رہے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, حضرت جبرائیل علیہ السلام خود انسانی شکل میں تشریف لائے, تو لیکن کوئی پہچان تو نہ سکا کہ یہ فرشتے ہیں. تو یہ چیز, یہ مطالبہ ہی بڑا عجیب ہے لوگوں کا. پھر فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, آپ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے, زمین میں ذرا چل پھر کر دیکھو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. قل لمن ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. قل للہ، آپ انہیں بتا دیجئے کہ اللہ ہی کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون. اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا، یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. اب یہ نا، جب بھی اللہ تعالی کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ایک العجز عن درک الذات ادراک، اس ذات کے ادراک سے عاجز ہو جانا ہی ادراک ہے. یعنی اس ذات کا ادراک کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں ہے. والبحث عن کنہ الذات اشراک، اور اس کی اصل کی کھوج کرید میں پڑھنا جو ہے وہ شرک کا اندیشہ ہے اس میں. یعنی اس کی حقیقت کہ اللہ کیسا ہے، کون ہے، کیفیت، یعنی اللہ کی صفات میں کمیت اور کیفیت کا ادراک ممکن ہی نہیں ہے، یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. وہ تمام علوم جو ہیں اسی کی طرف سے ہیں، اسی کے پیدا کردہ ہیں، اور تمام کائنات پر اسی کی قدرت ہے، وہی اس پر مکمل اقتدار رکھتا ہے. تو علم اور قدرت اس کی امت صفات ہیں، یعنی ان کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. اور وہ اپنے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ سیرو فی الارض ثم منظرو کیف کان عاقبۃ المکذبین. اب یہ جو سیر کی بات ہے، تو یہ سیر جو ہے یہ بھی صرف ہم مطلب جانوروں جیسی آنکھوں کے ساتھ سیر نہیں ہے کہ بس یہ دیکھ لیا کہ کتنے پودے ہیں اور کتنے پہاڑ ہیں اور کیا دریا ہے اور بس یہ انٹرٹینمنٹ انجوائے کر رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں ان مناظر سے. صرف لطف اندوز ہونا جو ہے یہ مقصود نہیں ہے. اور اس مقصد کے لیے اگر کوئی سیر کے لیے نکلتا ہے کہ چلو آج ذرا تفریح ہو جائے، تو یہ کوئی بڑا مقصد نہیں ہے. اور اس کے لیے یہ نہیں کہا جا رہا کہ سیرو فی الارض. لوگ اس آیت کا حوالہ دے کے تو ہر طرح کی جو سیر و تفریح ہے اس کو جائز ٹھہرا لیتے ہیں، حالانکہ اس میں ساتھ یہ ہے کہ کسی عبرت کی نگاہ سے دیکھو. تمہاری نگاہ جو ہے وہ اپنے مالک کو تلاش کرنے کے لیے ہونی چاہیے، جس طرح سورہ آل عمران کے اس میں ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وہ تو جب دیکھتے ہیں پھر وہ حیران ہوتے ہیں، اور وہ کائنات میں اس کا تصرف، اس کا اقتدار، اس کی تخلیق، اس کے مناظر دیکھتے ہیں تو اپنے مالک کو پہچان جاتے ہیں. اس سلسلے میں ہمارے استادوں نے جو بتایا وہ یہ کہ جو عقول اعلیٰ ہیں، جو پہنچ جاتی ہیں، معرفت حق کر لیتی ہیں کائنات کی اس سیر سے یا اس مشاہدے میں، تو کہتے ہیں کہ مار رئی تو شیئن قطو وقد رئی تو اللہ قبلہ، چیز مجھے بعد میں نظر آتی ہے، اللہ مجھے پہلے نظر آ جاتا ہے. یعنی میں جب بھی کسی چیز کو دیکھتی ہوں، دیکھتا ہوں، تو مجھے اس میں اللہ نظر آتا ہے، اللہ کی تخلیق، اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. اس سے کمتر درجے کے جو عقول ہیں، عقلیں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مار رئی تو شیئن قطو وقد رأيت الله معه، میں جب بھی کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ اس کے ساتھ نظر آتا ہے. اور جو عام لوگ ہیں ان کا یہ حال ہے کہ ما رأيت شيئا قط وقد رأيت الله بعده، یعنی عام جو کچھ تھوڑا بہت ایمان رکھتے ہیں وہ پھر بعد میں غور کرتے ہیں اور انہیں پھر بعد میں اللہ نظر آ جاتا ہے. اور کچھ لوگ ہیں کہ اللہ کی تخلیق کو دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور انہیں اللہ نظر ہی نہیں آتا. یہ گمراہی ہے. ایسی سیر کا کوئی حکم نہیں ہے, یہ محجوبیت ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ان سے چھپ گئے ہیں. کیوں چھپے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے نیت ہی نہیں کی, انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا اور اللہ تعالیٰ کے جو اقتدار ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سم منظر کئی فکان عاقبت المکذبین, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشاندہی ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ باوجود اس کے کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے اوپر رحمت کو غالب کر رکھا ہے, کتب اعلی نفسہ الرحمۃ, جس نے اپنے اوپر رحمت کو غالب کر رکھا ہے, پھر وہ آخر اپنے نافرمانوں کو کیوں سزا دیتی ہے؟ تو وہ پورا اقتدار رکھتا ہے. تو ایک حد ہوتی ہے ڈھیل کی جو کہ نافرمان لوگوں کو دی جاتی ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اس زمین پر ہم نے ان کو سزا دی, مکذبین کو ان کا انجام ہوا, بلکہ قیامت والے روز پھر ہم نے ان سب کو جمع کرنا ہے اور اس روز الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون, مطلب وہ لوگ جو خسارے میں ہوں گے وہ آج ایمان ہی نہیں لاتے. یعنی اس روز تو پھر ایک بے لاگ فیصلہ ہو جائے گا. یہ جو رحمت کا غلبہ ہے اللہ تعالی کا, اس کے بارے میں بہت سارے دیگر قرآن میں بھی دوسری جگہوں پہ اس چیز کا ذکر ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, بلکہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ایک تحریر لکھی کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے بڑھ گئی, ان رحمتی سبقت غضبی. اور یہ تحریر اس کے پاس عرش کے اوپر لکھی ہوئی ہے. تو یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت جو ہے وہ اس کے غضب پر حاوی رہی ہے. وہ ڈھیل دیے چلے جاتے ہیں لیکن پھر ایک حد ہوتی ہے اور اس کے بعد اپنے نافرمانوں کو پکڑتے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر کرنا اور نہ کرنا تو برابر ہو نا, کہ جس نے کیا وہ بھی ویسا ہی ہے, جس نے نہیں کیا وہ بھی ویسا ہی ہے. تو پھر تو سارا سلسلہ ہی بے مقصد ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وما خلق تو حاضہ باطلا, یعنی جو بتایا ہے ابھی جو ہم نے سورہ آل عمران میں بھی دیکھا کہ بندہ جو ہے بندہ مومن وہ جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے یہ سب کچھ بے مقصد تو نہیں پیدا کیا. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, یہ وہ اپنا ہی تعارف کرائے چلے جا رہے ہیں. اسی کے لیے ہے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات اور دن میں, اور وہ سنتے بھی ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں. اب سننا جو ہے سمیع, میں کہہ سکتی ہوں مجھے, میں بھی سنتی ہوں, آپ کہہ سکتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں, ایک گھوڑا اور گدھا بھی سنتا ہے, مطلب سارے ہی مخلوق جو ہے اس میں اس کو سماعت کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اور کچھ نہ کچھ علم بھی ہے یہ ہر ایک کو. لیکن جو اللہ کی السمیع الف لام کے ساتھ السمیع العلیم, یہ ایسی صفات ہیں کہ یہ وہ رب ہے جو اپنی ہر مخلوق کی ہر سرگوشی سنتا ہے اور اس پر مسلسل سمیع جب ہے, اس کا مطلب اس سننے میں کبھی تعطل واقع نہیں ہوا. پوری کائنات, اور جیسے کہ دوسری روایات میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پتھر اور بظاہر جمادات نظر آنے والے بے جان, ہم جن کو کہتے ہیں کہ یہ بے جان چیزیں ہیں, کچھ کو ہم جاندار کہتے ہیں, تو بے جان چیزیں بھی جو ہیں وہ اپنے رب سے بات کرتی ہیں. اب ان کی بات ہمیں تو نہیں سنتی, لیکن وہ کائنات کا رب, کائنات کا مالک, کائنات کے ذرے ذرے کی سرگوشی جو ہے وہ سنتا ہے اور اس کو ذرے ذرے کے بارے میں علم ہے. السمیع العلیم, یعنی اس کی ان صفات میں کنٹینیوٹی ہے, تسلسل ہے. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم, اب ان سے پوچھئے کہ کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بناؤں. یہ میرا خیال ہے سورہ آل عمران میں ساتھ اور مائدہ میں بھی پے در پے یہ موالات کی ہم بات کرتے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما چکے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا, اہل ایمان کا ولی تو صرف اللہ ہے, اور پھر وہ جن کو وہ اجازت دیں کہ بھئی ان کے ساتھ بھی کچھ موالات کا رشتہ قائم کر سکتے ہو, لیکن غیر اللہ کے ساتھ ولایت کا رشتہ قائم کرنا. فرماتے ہیں قل اغیر اللہ اتخذ ولیا, اب کہو ان سے پوچھو کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں, کسی اور کو اپنا ولی بناؤں, اس اللہ کو چھوڑ کر جس نے آسمانوں اور زمین کو فاطر السماوات فطر کیا. خالق فطر کہتے ہیں بالکل نئی چیز ایک بنائی, کوئی پہلے ڈیزائن نہیں تھا, کوئی پہلے مٹیریل نہیں تھا, کوئی مادہ نہیں تھا, سب کچھ اس نے خود بنایا, بلکہ اس کی جتنی تخلیق کی صفات ہیں, چاہے وہ فاطر ہو, چاہے وہ خالق ہو, چاہے وہ بدا ہو, مطلب ساری جو ہیں وہ اسی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ جو کچھ جیسا کچھ اس نے بنایا اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ میٹیریل کہیں اور سے لیا یا اس کا فنکشن کہیں اور سے اس کو پتا چلا. وہ ایک ہی خالق ہے جس نے میٹیریل بھی جنریٹ کیا بنایا, اور پھر اس کی شکل صورت بھی بنائی, اور پھر اس کو اس کے کام پہ بھی لگا دیا. ایک ایک ذرے کا کام جو ہے وہ مخصوص ہے, مقرر ہے, اور وہ اس سے ذرا برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. آکسیجن کی جو صفات ہیں وہ آکسیجن کی ہیں, وہ ذرا برابر اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. جو سلفر کی ہیں وہ سلفر کی ہیں, جو آئرن کی ہیں وہ آئرن کی ہیں. ہر چیز جو ہے وہ بڑی اسپیسیفک, بڑی مخصوص ہے. یہ ہے فاطر السماوات والارض, اور کائنات کا ذرہ ذرہ, اور وہ کھلاتا ہے, ولا یطعم, اور وہ کھاتا کچھ نہیں ہے, اس کو کھلایا نہیں جاتا. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. اب جب اس رب کائنات کی یہ صفات سامنے آتی ہیں تو ویسے تو ایک سلیم الفطرت فرد جو ہے وہ بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ میں بس اس میں اسلم تو لرب العالمین. اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں بتا دیجئے, آپ انہیں بتا دیجئے, انہیں حکم دے دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ ان اکون اول من اسلم, کہ میں سب سے پہلے اس کے حضور سر تسلیم خم کر دوں. ولا تکونن من المشرکین, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. اب یہ اسلمہ, یہ اسلمہ کیا مطالبہ کرتا ہے مجھ سے؟ یہاں پر تو ہے نا کہ سب سے پہلے میں ہوں, اس کا دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مانے نہ مانے میں نے تو ماننا ہے, میں تو اسلمہ کر رہی ہوں, میں تو سر تسلیم خم کر رہی ہوں. اس زمین پر رہنے والوں میں سے کوئی بھی اس کا اطاعت شعار نہ ہو, کوئی بھی اطاعت کرنے کو تیار نہ ہو, مجھے کرنی, اول من اسلم. اور اولا سے تھوڑا سا مجھے خیال کبھی آتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ تو اول آ گیا, یعنی سب سے بہتر, سب سے اونچا درجہ اس کو حاصل ہو گیا, کہ میں سب سے بڑھ کر, یعنی جو کہا جاتا ہے کہ سبقت لے جاؤ خیرات میں, نیکیوں میں, بھلائیوں میں, تو یہ اللہ تعالیٰ کے حضور سر تسلیم خم کرنے میں ایک دوڑ لگا دو اور میں اس میں سب سے آگے نکلنے والی بنوں. یعنی ریس لگانی ہے تو اس معاملے میں ریس لگاؤ, مقابلے کرو, موازنے کرو کہ کون اس کے حضور سر تسلیم خم کرنے میں سب سے آگے بڑھتا ہے. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین, اور تم ہرگز مشرکین میں سے نہ ہونا. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تو ڈرتا ہوں, میں کیوں اول من اسلم ہوتا ہوں, اسلم تو لرب العالمین کا اعلان کیوں کرتا ہوں, کیونکہ میں, مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے اس کی نافرمانی کی, اس اپنے رب کی نافرمانی کی, تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے آ لے گا. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ, جو اس روز عذاب سے بچ گیا اسی پر مہربانی ہوگی, اس پر اللہ نے بڑی مہربانی کی. وذلک الفوز المبین, اور یہی ہے واضح کامیابی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اور اگر اللہ نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا, اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو فلا کاشف لہ الا ہو, تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اس کے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچاتا ہے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. وہو القاہر فوق عبادی, اور وہ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے. قاہر جو ہے نا, یہ کوئی غصے کا مطلب نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے پورا کنٹرول, پورا کنٹرول, پورا اختیار, پوری قدرت رکھتا ہے اپنے بندوں پر. وہو الحکیم الخبیر, وہ حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. قل ایو شیئن اکبر و شہادہ, آپ ان سے پوچھئے کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے. قل اللہ, اب انتظار ہی نہیں کیا گیا کہ لوگ بتائیں کہ کس کی ہے, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی. یعنی کوئی اور اگر کسی اور کا بھی کوئی کہتا ہے نا کہ بھئی, اب یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا نا, یا انبیاء علیہ السلام سے, کہ اگر آپ کی نبوت کی گواہی کوئی ہو, کوئی شہادت ہو, اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر تو کسی کی شہادت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ خود بھیج رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود اس پر گواہ ہے. شہیدم بئی نہیں و بئی نہ, میرے اور تمہارے درمیان گواہ اللہ ہے. وہ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ, اور یہ قرآن میرے ذریعے, میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں. لانذرکم بہ ومن بلغ, ومن بلغ اس میں بھی آ گئی نا, یعنی جب تک قیامت تک جس جس کو یہ پہنچتا ہے یہ قرآن اس کے لیے نذیر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حق ادا کیا. تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ دو صفات جو ہیں وہ رہی ہیں مشترک, کہ وہ نذیر بھی ہیں اور بشیر بھی ہیں. نذیر ان معنوں میں کہ اگر جو وحی, جو پیغام اللہ کا ان تک پہنچایا جا رہا ہے, اگر اس کی اطاعت نہ ہوئی تو ایک خوفناک, خطرناک انجام سے دوچار ہوں گے, اور بشارت ان معنوں میں کہ اگر اس کی اطاعت کی گئی تو کیا شاندار انعام منتظر ہیں. اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى, کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی معبود ہیں؟ آلِهَةً أُخْرَى, قُلْ لَا أَشْهَدُ, آپ کہہ دیجئے کہ میں تو نہیں گواہی دیتا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ, آپ بتا کہہ دیجئے کہ وہی ایک الہ ہے اور میں ان, تم جو کچھ شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں, میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے, پھر وہ اہل کتاب کا ذکر, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کہ یہ بات بھی تکرار سے کہی جا رہی ہے, اس سے پہلے بھی یہ تذکرہ بار بار آ چکا ہے کہ اہل کتاب, یعنی جس کو بھی تھوڑا بہت شعور ہے نا اپنے رب کا, جو تھوڑی بہت بھی معرفت رکھتا ہے نا, اور تھوڑا بہت اسے پتہ ہے کہ وحی کیا چیز ہے اور کیسے آتی ہے, تو وہ وحی کی ساری جو مطلب جو بھی وحی آئے گی وہ اس کو پہچان جائے گا. وحی اور غیر وحی دونوں میں امتیاز کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. جس کو بھی ایک چیز کا ذوق پیدا ہو جائے اور اس کو سمجھ آ جائے کہ اس کی کیا خوبیاں ہیں, وہ بڑے آرام سے کھرے اور کھوٹے میں جو ہے وہ فرق کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وحی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو بھی وحی آتی ہے تو جن کو ہم نے پہلے کتاب دی ہے وہ بھی اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, یعنی اتنا کوئی انہیں اشتباہ جو ہے وہ لاحق نہیں آتا. الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون, لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال رکھا ہے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. یعنی اب جو ایمان نہیں لاتا دوسرے نفسوں میں, وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے. اب یہاں پر ایک اہم بات جو ہے وہ کہ کس طرح جو کہا گیا ہے کہ اول من اسلم ہو جاؤں اور یہ ساری بات, تو یہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ مجھے ہمیشہ وہ جو ہم شروع سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ایمان کیا ہے, تو وہ بڑا ہی جامع وہ فقرہ ہے جو کہ سکھایا جاتا ہے, بچوں کو بھی سکھایا جاتا ہے. پتہ نہیں اس کے معنی اور مفہوم پہ ہماری نظر ہوتی ہے یا نہیں, کہ آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ, میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں یا لاتا ہوں جیسا کہ اس کے نام ہیں, وصفاتہ اور اس کی تمام صفات پر. تو اللہ کے ناموں اور صفات پر ایمان کا جو تقاضا ہے وہ اگلے حصے میں ہے. وقبل تو جمیع احکام ہی, اور میں اس کے تمام احکام کو قبول کرتی ہوں. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, میں زبان سے اس کا اقرار کرتی ہوں اور میرا دل اس کی تصدیق کرتا ہے. یہ جو دل کی تصدیق ہے, زبان سے تو اقرار ہم کر لیتے ہیں لیکن دل سے تصدیق اور جوارح سے اس کی گواہی, اس میں ہم مار کھا جاتے ہیں. قبل تو جمیع احکام, جب یہ کہہ دیا, جب مان لیا تو اس کے ہر حکم کو بھی ماننا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کے ایمان کے یعنی تین کہے جاتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانا جائے, اللہ تعالیٰ کی جیسی صفات ہیں ان کو مانا جائے اور ان کا یقین ہو اور ان کی پہچان ہو, معرفت ہو, اور پھر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو, کہ وہی واحد الہ ہے, سارا تقدس ان کے لیے ہے, وہ سبحان ہے. ہر معاملہ الوہیت کہ جن کے آگے بے اختیار بندہ جھک جاتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر یقین. اب ربوبیت پر یقین ان معنوں میں تو سب کا ہوتا ہے کہ ہاں جی رزق تو اللہ ہی دیتا ہے. یعنی یہ ہم لوگوں کی بھی یہ کمزوری ہے نا, ہم یہ تو مانتے ہیں کہ رزق تو اللہ ہی دیتا ہے, وہ رازق ہے. بہت ساری اس سلسلے میں جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کو ہم قبول کرتے ہیں, ربوبیت کی بہت ساری صفات آ جاتی ہیں, لیکن اس میں ایک صفت یہ بھی پھر ہے ربوبیت کی کہ وہ ہمیں طور طریقے بتائے, وہ کام کرنے کے طریقے بتائے کہ کوئی کام کرنا کیسا ہے. ربوبیت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے لائحہ عمل بھی متعین کرے, ہمارے لیے قانون اور ضابطے بھی بنائے, اور ان کو بھی میں قبول کروں. جب میں نے اس کو اپنا رب مان لیا, اب مجھے وہ جو بھی رہنمائی دیتا ہے, جو گائیڈنس دیتا ہے, جو کام بتاتا ہے, جو قانون بناتا ہے, تو مجھے اسے جوں کا توں قبول کرنا ہے. جس طرح میں نے اس کی بنائی ہوئی جو میری سٹرکچر, جو میرا جسم اس نے بنایا, جو میرے ایک ایک خلیے کو جو صلاحیت دی, جو خوبی دی, جو قوت دی, جب اس کو میں جوں کا توں قبول کر رہی ہوں, تو پھر اس جسم کے استعمال میں, ان قوتوں کے استعمال کے لیے اس نے جو طریقہ بتایا اس کو بھی قبول کرنا ہے. تو یہی حقیقتاً اس پر ایمان کا لازمی تقاضا ہے. قبل تو جمیع احکام ہی, بس یہ حصہ جو ہے نا کلمے کا یا اقرار کا یا ایمان کا, یہ ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں, اور اسی کو جو ہے نا مطلب بار بار جو ہے یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کو یاد دلانے کی بھی ضرورت ہے. جمیع احکام قبل تو جمیع احکام. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ, اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, اور جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے, پھر اس روز ہم مشرکین سے پوچھیں گے, جن لوگوں نے شرک کیا ان سے پوچھیں گے, کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں کوئی گمان تھا. کنتم تزعمون, جنہیں تم اپنا کوئی نجات دہندہ سمجھتے تھے یا اپنے کاموں میں ان سے مدد مانگتے تھے. ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین, اب ان کے کذب کی بات ہے. دنیا میں بھی وہ جھوٹ بولتے رہے, سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی, اور اس روز بھی وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہے وہ شریک جن کو تم دنیا میں پکارتے رہے, جنہیں ہمارا شریک ٹھہراتے رہے, جن کے بنائے ہوئے قانونوں پہ چلتے رہے, جن کے حکموں پہ تم چلتے رہے. یہ شرک میں تو مختلف قسم کے ہیں نا, کبھی ہم صفات میں شرک کرتے ہیں, کبھی احکام میں شرک کرتے ہیں. تو اس وقت بھی وہ یہی کہیں گے, واللہ ربنا ما کنا مشرکین, اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم تو مشرک نہیں تھے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون, دیکھو تو صحیح کس طرح وہ اس وقت اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بنائے ہوئے معبود گم ہو جائیں گے. ماں کانو یفترون, جو انہوں نے افترا کر رکھے تھے, اس روز تو خود بھی کوئی پتہ نہیں ہوگا. اور وہ جو کہیں گے کہ ہم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا, پتہ نہیں, ویسے جس طرح ہم آج غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ بھئی ہم نے تو مطلب شاید وہ کبھی مجھے خیال آتا ہے وہ ہم جیسے لوگ نہ ہوں کہ جو احکام کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو مشرک نہیں, ہم نے کون سے سامنے بت رکھا ہوا ہے جس کی پوجا کرتے ہیں. یا اگر گھر میں کوئی اسٹیچو ڈیکوریشن کے لیے رکھا بھی ہے تو ڈیکوریشن کے لیے نا, ہم نے کوئی ہمیں اس کے ساتھ کوئی عقیدت تھوڑی. احکام کے خلاف ورزی کو ہم شرک نہیں سمجھتے, ہو سکتا ہے یہ ہم جیسے لوگ ہیں. صلی اللہ تعالیٰ مہربانی کرے, بچائے ایسے حادثے. ثم لم تکن فتنتهم, ان کا فتنہ یہ ہوگا, یعنی فتنہ کہ دنیا میں بھی وہ اس آزمائش میں پڑے رہے, انہیں سمجھ ہی نہ آئی. دنیا تو بذات خود ایک بڑا فتنہ ہے نا, مال دولت آسائشیں آرام, دنیا میں بھی وہ اس فتنے میں پڑے رہے, آزمائش میں رہے, اور جب اس میں سے مطلب ان کھوٹے کے کھوٹے نکل آئے تو پھر وہاں بھی انہوں نے یہی کچھ کہا, وہاں بھی وہی جھوٹ بولتے رہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو آج آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں, سنتے ہیں آپ کی بات, لیکن حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے اس کو کچھ نہیں سمجھتے, اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے. مَن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا, ان کے سامنے کوئی بھی نشانی رکھ دیں, یہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں, وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. حتی اذا جاؤوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین. حد یہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آ کر آپ سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ بس پرانے زمانے کی باتیں ہیں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے, ہر دور میں اللہ کے دین کی بات کو پرانے زمانے کی بات کہا گیا, حتیٰ کہ ابھی بھی قدامت پسند کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو کہ فنڈامنٹلسٹ اور قدامت پسند اور پرانے زمانے کی باتیں کرنے والے اور پرانی روش پہ چلنے والے, ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ اللہ کے دین پر چلنے کا عزم رکھتے ہیں اور چلتے ہیں, اساطیر الاولین. حالانکہ یہ ہر دور کا سب سے ماڈرن سسٹم رہا ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ, وہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے روکتے رہے اور وہ خود بھی اس سے رکے رہے, دور ہی بھاگتے رہے. وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, اور وہ صرف اپنے نفسوں ہی کو ہلاک کرتے رہے, وہ سمجھتے رہے کہ اس حرکت سے وہ آپ کا کچھ بگاڑنے, حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی ہلاکت کا سامان کرتے رہے اور انہیں اس کی کچھ سمجھ نہیں تھی, پتہ نہیں چلا کہ یہ جو حرکتیں ہیں یہ خود ہمیں ہلاکت میں ڈال رہی ہیں, ڈالنے والی. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اس وقت کاش آپ دیکھیں اس وقت جب یہ آگ کے کنارے کھڑے ہوں گے اور اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہوں گے, اے ہائے افسوس, یا لیتنا, کاش ہمیں واپس لوٹا دیا جائے, کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں تو پھر ہم اپنے رب کی نشانیوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مومن بن کر رہیں گے. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل, اور یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس بات کو انہوں نے پہلے چھپا رکھا تھا وہ ان کے سامنے ظاہر ہو گئی. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو پھر یہ وہی سب کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے. وہ تو ہیں ہی جھوٹے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ, اور کہتے ہیں کہ زندگی تو بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جانا. اب یہ چاہے وہ زبان سے کہیں یا عمل ان کا یہ ظاہر کرے کہ آخرت کی نیت سے یا آخرت کے اجر کی نیت سے کام نہیں کر رہے بلکہ دنیا کے مفادات ہی ان کی ہمیشہ ترجیح رہے ہیں. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ, اور کاش آپ دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ, اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ اب جو تم کھڑے ہو, جو حساب کتاب ہو رہا ہے, جو اب ایک نتیجے کا دن ہے, تو کیا یہ سب ٹھیک نہیں ہے؟ کیا هَذَا بِالْحَقِّ, یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا, وہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب کی قسم, اے ہمارے رب یہی حقیقت ہے. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, تو کہا جائے گا کہ پھر چکھو عذاب کا مزہ جو تم انکار کرتے رہے. تو یہاں پہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ آپ کی باتیں سنتے بھی ہیں, یستمع الیک, لیکن چونکہ ان کے دلوں پر اکنہ ہے اور کانوں میں وقر ہے اس لیے انہیں کوئی بات سمجھ نہیں. انسان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بالکل اپنے کھلے دل و دماغ کے ساتھ دوسروں کی بات سنے اور پھر پوری تحقیق کرے کہ صحیح اور غلط کیا ہے, اور صحیح کو اپنانے میں پس و پیش نہ کرے. کوئی ذاتی انا, کوئی عصبیت اس کو حق کو قبول کرنے میں مانے نہ ہو. یہ جو یستمع الیک اس وقت بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں بھی یہ لوگ جاتے تھے, یہود و نصارہ بھی جاتے تھے, کفار بھی جاتے سننے کے لیے, چھپ چھپ کے بھی سنتے تھے اور جا جا کے بھی پوچھتے تھے. اور پھر جو تھا یعنی وہ کلام جو تھا جو دوسروں کو متاثر کرتا تھا اور ایک نظر ڈالنے سے لوگ جو تھے ان کے دل کی کایا پلٹ جاتی تھی, ان لوگوں کا ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا. آج بھی یہ حال ہے, بڑے بڑے ڈیسک بنے ہوئے ہیں, جتنی اپنے آپ کو ترقی یافتہ قومیں کہتی ہیں, مستشرقین اورینٹلسٹس ہیں, ان میں انہوں نے باقاعدہ شعبے بنا رکھے ہیں اسلام پر ریسرچ کے, قرآن پر ریسرچ, اتنا وہ قرآن کو دیکھتے ہیں بڑے غور سے, ایک ایک آیت پہ ایک ایک لفظ پہ بڑے غور کرتے ہیں, لیکن چونکہ ان کی نیت ہی نہیں ہے اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کی, سچ کو معلوم کرنے کی, صحیح اور غلط کے امتیاز کی, اس لیے پھر انہیں کوئی ہدایت کا راستہ ہی نہیں ملتا. یہ قرآن ان کی زندگیاں ہی نہیں بدلتا اور وہ اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ پہلے اپنی نیت کا جائزہ لیا جائے کہ اس قرآن کے ساتھ اور اس دین کے ساتھ جو تعلق ہے, رجوع ہے, وہ حق کی تلاش میں ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, یقیناً نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا, جھٹلا دیا. حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم. تو اس وقت حتی کہ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی, اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, اور دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ, اور آخرت کا گھر, آخرت کی جگہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا. فَلَا تَعْقِلُونَ, تو پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ یہ بات پہلے بھی کہی جا چکی ہے کہ اجل جو ہے نا مقرر, ہر بندے کی انفرادی اجل بھی مقرر ہے اور اس کائنات کی بھی اجل مقرر. یہ پہلے رکوع ہی میں یہ بات بتا دی گئی تھی کہ اجل جو ہے وہ تمہاری بھی مقرر ہے, اچانک آ جائے گی, اور وہ جو دوسری ہے اجل مسمن عندہ, ایک تو سما قضاء اجلا, تمہیں پیدا کیا اور تمہاری قضاء جو ہے وہ کبھی بھی آ سکتی ہے, اس کی مدت مقرر ہے. وہ اجل مسمن عندہ ثم انتم تمترون, اور دوسری اجل بھی مقرر ہے. تو یہ پہلی اجل جو ہے وہ ہر ہم میں سے ہر ایک بلکہ مخلوق میں سے ہر چیز جب پیدا کی گئی تو ساتھ یہ بھی لکھ دیا گیا کہ اس کی اجل کیا ہوگا. اجل کا مطلب ٹائم فریم کہ اس نے کتنا عرصہ کیا کہاں رہنا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیا اس کو رزق دیا جائے گا. یہ چیزیں جو ہیں پانچ چیزیں جو ہیں وہ طے شدہ ہے, اجل بھی طے شدہ ہے, عمل بھی, رزق بھی, اور مستقر اور مستودع. یہ چیزیں جو ہیں وہ اب یہاں پر بھی یہی کہ پھر جب وہ اچانک گھڑی آ جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے تو طے شدہ لیکن ہمیں تو نہیں بتائی, ہمیں تو خود ہی حکم ہے کہ بس تم کرو تو صحیح نا کام, وہ تو ہم جب چاہیں گے واپس بلا لیں گے تمہیں. ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اس لیے بندہ مر گیا چلا گیا. بات تو یہ ہے کہ بس اس کے لیے جتنا متعین تھا اس زمین پر رہنا یا کام کرنا جو اس کے لیے, وہ ختم ہو گیا بس واپس. تو اس وقت وہ اچانک پھر بندہ سوچتا ہو ہو یہ کیا میں نے کر دی, اس وقت اپنی کوتاہیاں یاد آئیں گی پھر. لیکن اب جو کچھ اس نے کمائی کی ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جانا پڑے گا. دنیا کی زندگی کے بارے میں قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ لاعبم و لہو, زیادہ تر لاعبم و لہو, اور اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ لاعب جو ہے لعاب جس طرح تھوک کے جو سیکریشنز ہیں باڈی کی ان کے لیے ہوتا ہے, اور جس طرح باڈی سیکریشنز جو ہیں جب تک مطلب اس وقت تو بڑی ضروری لگتی ہیں لیکن اگر جسم سے باہر آ جائیں تو پھر تو ایک بالکل ایک مطلب قابل اعتنا کوئی چیز نہیں ہوتی. تو لعب پھر ان کاموں کے لیے بولا جاتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, بے مقصد. اور عام طور پہ بچے اگر کوئی گھر بنا رہے ہیں, کوئی کھیل رہے ہیں, تو کوئی با مقصد تو نہیں ہے ان کی ایکٹیویٹی. ان کے یہ سارے کام جو ہیں بس وہ کھیل ہی ہے نا, تو کھیل کے لیے کہ جس کا بظاہر کامیابی ناکامی یا ترقی اور غیر ترقی اور اس سلسلے میں کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہر وہ کام جو کہ محض دل لگی کے لیے کیا جائے, محض انجوائمنٹ کے لیے کیا جائے, تفریح کے لیے کیا جائے, جو کوئی مقصد نہ رکھتا وہ لائب ہے. اور یہ اس کو بھی لمعوم کہا جاتا ہے کہ بچپنا جو ہے نا وہ لعب میں گزرتا ہے, لعب بھی آ جاتا ہے, لائب بھی آ جاتا کہ لعب میں گزرتا ہے. تو یہ بچپنے کی خصوصیت ہے کہ وہ لعب میں, یعنی بچے کو جب تک وہ شعور نہیں ہے وہ کوئی با مقصد کام نہیں کرتا. اور لہب کہتے ہیں یہ جوانی کی کیفیت ہے کہ جب بندہ غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے اپنے لحاظ سے بڑا پروڈکٹیو ہو گیا ہے, بڑا جی میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں وہ بھی کر سکتا ہوں, اور اپنے سامنے اس کے بڑے بڑے عزائم ہیں, بڑے بڑے مقاصد ہیں, لیکن وہ اصل جو مقصود ہے اور اصل منزل ہے اس سے بھی غافل ہے. تو مل حیات الدنیا الا لعب و لہب, اور بندہ جو ہے وہ لعب اور لہب میں ہی زندگی گزار دیتا ہے, حالانکہ حقیقی گھر تو آخرت میں تھا, اس کی تلاش اسے چاہیے تھی کرنا, اس کو مقصود بناتا. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ہم جانتے ہیں قد نعلم کہ ان کی باتیں آپ کو حزن میں مبتلا کرتی ہیں, رنج دیتی ہیں, اور رنج اس لیے ہوتا تھا کہ شفقت جو تھی, شفقت کا جذبہ جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, رؤوف الرحیم بنایا ہے, تو اس جذبے کے تحت جب وہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے ان کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے اور وہ ایک تباہی والے راستے پر چلے جا رہے ہیں, تو یہ چیز انہیں ایک غم میں مبتلا کرتی ہے, ایک حزن میں مبتلا کرتی ہے کہ ان کا کیا بنے گا. تو یقولون فانہم لا یکذبونک, تو جو وہ باتیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے, ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون, بلکہ دراصل یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام اپنے دور کے بہترین افراد رہے ہیں, سب سے زیادہ پسندیدہ, بڑے مقبول, بڑے پاپولر. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمیں پتہ ہے, صادق اور امین, انہیں ہر کوئی کہتا تھا صادق ہیں امین ہیں, بہترین فرد ہیں ہمارے درمیان. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خود جب حضرت ورقہ نے پہلی دفعہ بتایا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی تو انہیں تعجب ہوا کہ میری قوم, وہ تو میرا بڑا لحاظ کرتی ہے اور بڑا میرا ادب ہے, میرا مقام ہے ایک معاشرے میں, تو وہ کیسے مجھے نکالیں؟ تمام انبیاء علیہ السلام کا ایسا ہی، حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے یہی کہا، ہمیں تو آپ سے بڑی توقعات وابستہ تھی، یعنی بڑے ذہین و فتین لوگ ہوتے ہیں، بڑے بہترین اخلاق کے مالک لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ تو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والوں سے جب تنہائی میں پوچھا جاتا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ صاحب جھوٹے ہیں؟ کہتے تھے نہیں جھوٹے تو نہیں ہیں، لیکن جو چیز یہ پیش کرنے ہمارا جی نہیں چاہتا اس کو ماننے کو۔ تو یہ ہے اللہ کی آیات کو جھٹلانا۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ کہیں آتا ہے کہ ولا مبدل، اللہ تعالیٰ کی سنت کو کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، یہاں وہ کلمات میں وہ ساری چیزیں آ جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہے کہ بھئی بہرحال ایک وقت گزارنا پڑے گا اور اس میں لوگوں کی باتوں کا صبر سے مقابلہ کرنا پڑے گا، وہ جھٹلائیں گے، وہ آپ کے خلاف باتیں کریں گے، اذیتیں دیں گے، یہ چلے گا، حتی اتاہ ناصرنا، پھر لیکن ہماری مدد آئے گی۔ یعنی ایک یہ سیکوینس جو ہے، یہ ترتیب جو ہے، یہ ہر دائی حق کے ساتھ رہی ہے اور اس سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب وہی ہے جو اس سارے سفر کو، اس سارے راستے کو صبر اور عزیمت کے ساتھ طے کر لے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ کے پاس رسولوں کی خبریں پہنچ ہی چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اکتاہٹ کا اظہار نہیں کیا اور نہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ دیکھیں میں تو آپ کے لیے اتنا کر رہا ہوں تو لوگ میرا ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اہل ایمان میں سے بعض لوگ جو تھے وہ کبھی گھبرا جاتے اور کہتے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سب کی تشفی کے لیے یا ان کے دشمنوں کو ایک تنبیہ کے طور پہ فرماتے ہیں، یعنی اگر آپ پر ان کا اعراض جو ہے وہ بہت بڑا ہو رہا ہے، یعنی برداشت نہیں ہو رہا، تو پھر کر لیں جو کرنا ہے، جس طریقے سے چاہے آپ ان کو ذرا منا لیں، مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ ہماری بات مان لیں۔ تو اگر آپ کی استطاعت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ کھود لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں، فتح عطیہ ہم بھی آئیے اور اپنی مرضی کی کوئی نشانی لیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو ایک ہدایت پر اکٹھا کر دیتا۔ تو آپ یہ اس طرح کی جاہلانہ خواہشات نہ رکھیں کہ بھئی لوگ کیوں نہیں مانتے، یہ تو ایک امتحان ہے، آپ اپنے امتحان میں ہیں، لوگ اپنے امتحان میں ہیں، یہاں پہ ریزلٹس کی، نتائج کی فوری توقع نہ رکھیں۔ تو یہ جہالت ہے کہ یہ بندہ کہے کہ بھئی لو میں اتنا کر چکی ہوں اور پھر نتیجہ یہ نہیں آیا، تو یہ اس طرح کی باتیں نہ سوچیں اور نہ کریں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، والموتا یا باسوم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ اللہ کی دعوت پر لبیک تو وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا، پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب یہاں پر مردہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو دعوت حق پر کان نہیں دھر رہے، کیونکہ کہا گیا کہ مردے ہی نہیں سنتے، یعنی اب ان کا کام ختم ہو گیا سننے کا، دیکھنے کا، فیصلہ کرنے کا۔ تو جب تک زندگی ہے بندہ سنتا ہے اور فیصلے کرتا ہے، تو گویا کہ اب اگر وہ نہیں سن پا رہے تو گویا کہ مانوی طور پر وہ مر چکے ہیں، اب وہ بس آخرت میں اٹھائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ آپ انہیں بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نشانی نازل کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ لا یعلمون، انہیں علم ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انہیں نظر. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. اور زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، اور ہوا میں پڑنے والا اڑنے والا کوئی پرندہ، سب إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، ساری یہ یعنی اب ساری گروہوں کو یا ساری جو بھی جنس ہے، پرندوں کی ہے، جانوروں کی ہے، کہتے ہیں تمہاری طرح امتیں، اللہ کے لیے ساری مخلوق ایک ہی برابر ہے. ہم نے ان کی ما فرطنا فی الکتاب من شیئن ثم الی ربہم یحشرون، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. یعنی ساری مخلوق، انواع و اقسام کی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ایک معمولی وائرس سے لے کر، یعنی پورا سیل بھی نہیں ہے وہ، بیکٹیریا، یونی سیلولر، ایک سیل کا بیکٹیریا، پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ملٹی سیلولر آرگنیزمز، اور پھر کتنی قسموں کے، کتنی شکلوں کے، کتنے رنگوں کے، عقل حیران رہ جاتی ہے تخلیق کی یہ تنوع دیکھ کر کہ کیا اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور کتنی مخلوق ہے جس کا بھی ہمیں علم ہی نہیں ہے. پتہ چلتا ہے جی آج پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی جانور ہے جو اس دنیا میں، اس زمین پر رہتا ہے، یہ بھی کوئی خطہ تھا، سمندروں کی تہوں میں ہے، آسمانوں کی بلندیوں میں ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سارا سسٹم جو ہے الی ربہم یحشرون، والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ تو بہرے ہیں اور گنگے ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. من یشاء اللہ یضلله، جسے اللہ چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے. ومن یشاء یجعله علی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر رکھتا ہے. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتاتکم الساعت غیر اللہ، آپ ان سے پوچھئے کہ ذرا دیکھو تو صحیح، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت بڑی آ جائے، او اتتکم الساعۃ یا اب وہ آخری گھڑی ہی آ پہنچے، تو اغیر اللہ تدعون، تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ ان کنتم صادقین، بل ایاہ تدعون، بلکہ صرف اسی کو تم پکارتے ہو. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، وہی ہے، اس وقت اللہ ہی کو پکارتا ہے، اور وہ اگر چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے. یہ تو بڑی بڑی مثالیں ہر دور میں رہی ہیں، آج کے دور میں کہ جی ہم تو ہر مصیبت میں اللہ ہی کی طرف، گاڈ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہی ہمارا پروٹیکٹر ہے، وہی ہمیں حفاظت میں رکھتا ہے، وہی ہمیں دیتا ہے. تو جب مصیبت آتی ہے اس وقت کوئی اور نہیں سوچتا، پھر بندہ وہی وظیفے تلاش کرتا ہے، آرام و آسائش میں اس کو بھولے رہتے ہیں، غفلت میں پڑے ہوتے ہیں. اور جب کوئی مصیبت آتی ہے پھر ہر بندہ جو ہے اس کے اندر کی فطرت پکارتی ہے کہ وہ جو اصل ہے نا اسی کی طرف رجوع کرو، اور کرتے ہیں لوگ، آج بھی کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا، باس اور درا، شاید کہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، پھر جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہی بہت اچھا، زین لہم الشیطان، خوبصورت بنا کے پیش کر دیا ان کا عملوں کے لیے. فلما نسو ما ذکروا بہ، پھر جب وہ بھول گئے جس کی نصیحت انہیں کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ان پر ہر طرح کی چیزوں کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی بہت خوشحالی عطا فرمائی گئی. نعمتیں عطا کی گئیں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتا فاذا هم مبلسون, حتیٰ کہ جب وہ اس میں خوب مگن ہو گئے تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا, پھر وہ مایوس ہو گئے. فاذا هم مبلسون, پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے. فقطع دابر القوم الذين ظلموا, اس طرح ہم نے جڑی کاٹ دی ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا. والحمد للہ رب العالمین, اور حمد اس اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب. گویا کہ ظالموں کی جڑ کاٹنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا, حضرت عقبہ بن عامر کی روایت ہے مسند احمد میں, جب تم اللہ کو دیکھو کہ وہ کسی بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کا مال و دولت اور آسائشیں دے رہا ہے تو وہ استدراج ہے, یعنی اس کے خلاف اللہ تعالیٰ خفیہ چال چل رہا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت فرمائی کہ جب انہوں نے نصیحت بھلا دی جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیے, پھر وہ خوشحالی میں مگن ہو گئے, پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا تو وہ نا امید ہو کر رہ گئے. لیکن ایک مومن اور مسلم کا حال یہ ہے کہ وہ نعمت ملنے پر اتراتا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, مصیبت کے وقت واویلا نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے. اس طرح صبر اور شکر دونوں حالتوں میں اجر اور ثواب پاتا ہے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, اور یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم کی, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, اس کے ہر کام میں خیر و برکت ہے اور یہ بات صرف مومن ہی کے ساتھ مخصوص ہے. اسے جب کوئی نعمت یا بھلائی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے, اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ چیز بھی اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے. تو یہ دنیا میں یعنی انبیاء علیہ السلام کی دعوت آتی ہے تو قومیں جو ہیں ایک دفعہ جھنجھوڑی جاتی ہیں, یعنی جب بھی کوئی دعوت پیش کی جائے گی تو یہ مختلف مراحل تو آئیں گے. قل ارئیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ, آپ نے کبھی ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو. من الہ غیر اللہ, اللہ کے سوا اور کون سا الہ ہے. انظر کیف نصرف الایات ثم هم یصدفون, دیکھو تو صحیح کس طرح ہم بار بار بدل بدل کے, کبھی دلائل بدلے جاتے ہیں, کبھی لہجہ بدلا جاتا ہے, کبھی الفاظ بدلے جاتے ہیں. نصرف الایات, بار بار بدل بدل کے نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں, ثم هم یصدفون, پھر بھی یہ نظریں چرا جاتے ہیں, ہٹ جاتے ہیں رائے راستے. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتا او جہرتا هل یهلک الا القوم الظالمون, ان سے کہیے کہ کیا تم نے سوچا اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا. یعنی جو ہلاکت ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہلاکت کہتے ہیں وہ انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے, یہ دنیا کے عذاب کی ہلاکت ہو یا آخرت کی, حقیقتاً تو آخرت کی ہے نا. جو نافرمانی کی روش اختیار کرنے والوں ہی کے لیے ہلاکت ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین, اور جو بھی ہم رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ بشارت دینے والے ہوں اور ڈرانے والے ہوں. فمن آمن و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, بس جو بھی ایمان لائے اور جنہوں نے بھی اپنی اصلاح کر لی تو ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. یہ خوف اور غم سے بچی ہوئی جگہ صرف جنت ہے, یعنی ان کو جنت مل جائے گی. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون, اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں تو پھر عذاب پہنچے گا اس نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. یہ بھی وہ متعدد اعتراض تھے جو کہ لوگ کرتے تھے رسالت پر، یعنی رسالت کے، رسالت کی بھی تو اب دلائل دیے جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، کہتے تھے کہ اگر آپ رسول ہیں، آپ اتنی بڑی کائنات کے مالک کے رسول ہیں، اس کے نمائندہ ہیں، اس کے بھیجے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی بڑے خزانے کیوں نہیں ہیں اور آپ ہمیں غیب کی باتیں بتائیں نا؟ عجیب و غریب مطالبے ہوتے، یا آپ کے ہمراہ فرشتے کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں تو تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے کب یہ دعویٰ کیا کہ میں خزانے لے کے آیا ہوں، اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. یعنی وہ یہ بھی تو ایک ہوتا تھا نا کہ تم ہمارے جیسے تو ایک انسان ہو. ان اتبع الا ما یوحى الیک، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی. یعنی کبھی کسی نبی نے اپنا مرتبہ اس سے بڑھایا نہیں ہے کہ میں تو صرف اتنی بات کہتا ہوں جتنی مجھے بتائی جاتی ہے، میں کوئی مطلب کسی طرح کا دعویٰ کبھی کسی نے نبی نے نہیں کیا کہ میں کوئی بڑا عالی دماغ ہوں، یا میں بہت اچھی تقریر کر سکتا ہوں، یا میں یہ اور وہ. کسی طرح کا دعویٰ کبھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الیہ، اور میری طرف جو وحی کی جاتی ہے میں تو صرف اسی کا اتباع کرتا ہوں. قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون، پھر آپ ان سے پوچھئے کیا اندھا اور آنکھوں والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ مطلب اب تمہیں نظر آنا چاہیے کہ رسول اور غیر رسول میں کیا فرق ہے، اور اس چیز کو پہچاننا چاہیے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور آپ ڈرائیے ان لوگوں کو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اس حال میں کہ وہاں ان کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، نہ کوئی ولی ولا شفیع. لعلہم یتقون، شاید کہ وہ آج ڈر جائیں اور اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں. ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین. اور آپ ہرگز ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کیجیے. تطرد، تطرد کا لفظ، جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں، اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں ہرگز اپنے سے دور مت پھینکے. ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار آپ پر نہیں ہے، اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں. اور اگر آپ نے ان کو تطرد کیا فتکون من الظالمین. اب یہ تطرد جو ہے یہ ایک خاص اصطلاح تھی عربوں میں، کہ کوئی شخص اگر کسی قبیلے کی پناہ میں آ جاتا تو قبیلے کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اس کو اس کی ہر طرح کی حفاظت کرے اور اس کی مدد کرے ہر لحاظ سے. یعنی اگر اس کے کوئی دشمن ہیں وہ ان کے مقابلے کے لیے بھی اس فرد کے، یعنی ایک فرد ہوتا یا قبیلہ ہوتا، یہ آپس میں انہوں نے ایک طے کی ہوئی تھی بات، اور یہ چل رہی تھی، اور اس کا بڑا اہتمام اور احترام کیا جاتا تھا ایسے معاہدوں کا. تو تطرد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو، یعنی بلکہ وہ اپنے فرد کو بھی کسی سے ناراض ہوتے یا سزا دینا چاہتے تو کہہ دیتے آج سے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایک طرح کا، یعنی اب یہ ہمارے ذمہ کی پناہ دینا. یہ سیرت کی کتابوں میں بھی کئی ایسے واقعات آتے ہیں، مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو کفار ہی میں سے نمایاں لوگ جو تھے وہ ان کی حمایت میں آ گئے، اور انہوں نے کہا ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ آپ کو اپنی پناہ میں لے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب طائف کے سفر سے واپس تشریف لائے، اسی طرح وہ بھی کچھ لوگوں نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا، حالانکہ وہ اسلام قبول نہیں کیا ہوا. تو یہ ایک معروف طریقہ تھا حمایت کے اظہار کا یا اپنی پناہ میں لینے کا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل پناہ جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور جو اہل ایمان کا حق ہے وہ یہ کہ، یا جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ جو بھی ایمان لاتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پناہ دینے والے. اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو ہرگز آپ اپنے سے دور نہ کیجیے جو آپ کے جو اللہ کو پکارنے والے ہیں, جو مخلص لوگ ہیں. اب یہ بھی ایک عجیب بات رہی ہمیشہ کہ جتنے بھی مطلب ایمان لانے والے لوگ, مطلب بڑے جو بااثر طبقات میں سے بہت کم ہوتے ہیں, اور غریب اور مسکین لوگ جو ہیں, معاشرے کے کمزور افراد جو ہیں, وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوتے ہیں. بلکہ وہ یاد ہوگا کہ وہ جو قیصر کے دربار میں جب ابو سفیان کو بلایا گیا جبکہ وہ ابھی مسلمان نہیں تھے, اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ تحقیق کر رہے تھے, کر رہا تھا قیصر, اس نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ ان کا ساتھ دینے والے کون ہیں, کیا معاشرے کے معزز اور باثر لوگ ہیں, مؤثر لوگ ہیں یا کمزور افراد ہیں. تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ معاشرے کے زیادہ تر کمزور لوگ ہیں, غلام ہیں, وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو قیصر نے کہا کہ یہ تو نبوت کی علامتوں میں سے کہ نبیوں کا ساتھ دینے والے ہمیشہ معاشرے کے کمزور اور ضعیف لوگ ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی کہ ہمیں یہی حکم ہے کہ جو صوابہ سبا طولہ میں بھی اسی بات پر کہ کچھ جو مؤثر طبقات کے لوگ تھے یا بڑے باثر لوگ تھے وہ آئے ہوئے تھے, اور ان سے بات میں تھوڑا سا نظر انداز ہوا وہ شخص جو کہ دین کی طلب لے کر آیا تھا, تو باقاعدہ یعنی ایک تنبیہ نازل ہو گئی کہ یعنی سب سے پہلا حق اس شخص کا ہے جو کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے, اللہ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے. تو نبی کا کام یہ ہے کہ ایسے قیمتی ہیروں کو اپنے ساتھ جوڑیں اور ان سے قوت حاصل کریں. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدِ لَيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا, اس طرح اللہ انہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزماتا ہے کہ یہ پھر کہیں کہ کیا یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے مہربانی فرمائی. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ, کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو نہیں جانتا, وہ تو زیادہ جانتا ہے. کہ اصل میں اس سے مجھے ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ شکر کا جو رویہ ہے نا, ہر حال یہ ایک اتنی بڑی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت بھی نصیب کر دے جو ہر معاملے میں بندوں کا شکر ادا کریں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں, ان کا رب انہیں جس حال میں رکھے اس میں شکر ادا کریں. اب ظاہرہ غلام تھے بلال, کس مشقت کی زندگی گزار رہے تھے, لیکن گلہ شکوا کوئی نہیں تھا. تو شکر گزاری کی کوئی کیفیت تھی جو جس نے شرف قبولیت حاصل کیا اور وہ ہمارے سردار بن گئے کہ ہم سیدنا بلال, بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ نے سیدنا بلال کہتے تھے کہ ہمارے سردار ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, ہمارے بڑے ہیں. تو اس طرح انسانوں کو ایک دوسرے سے آزمایا جاتا ہے, یعنی بڑے جو بالعموم انسانوں کو نا اپنی دولت پہ گھمنڈ رہا ہے. حضرت تالوت کو بھی جب بادشاہ بنایا گیا تو ان کا پہلے گلہ ہی یہ تھا یا اعتراض ہی یہ تھا, لو انہیں تو کوئی ہمارے مال میں زیادہ نہیں ہے, کوئی اثر و رسوخ میں زیادہ نہیں ہے, ہمارا ہم زیادہ ہیں مال میں زیادہ. تو گویا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو, جس کا اثر و رسوخ زیادہ ہو, جس کے ساتھ لوگ زیادہ ہوں, گویا کہ وہ کوئی زیادہ بہتر بندہ ہے اور اس پر کوئی زیادہ مہربانی ہونی چاہیے. پر لیکن اللہ تعالیٰ یہ دنیاوی مال و متاع اور جاہ و منصب نہیں دیکھتے, لو لشکر نہیں دیکھتے, وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کون خالص دل کے ساتھ, شکر گزار دل کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو یہ شکر گزاری کی کیفیت, اس میں بھی مجھے بعض اوقات کمی محسوس ہوتی ہے اپنے اندر. تو یہ جتنی زیادہ ہونا اتنی زیادہ ہدایت ملے گی. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اب دیکھیں ان کے لیے اور کتنی خوبصورت بات کہ یہ لوگ جو ایمان والے ہیں اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان پر سلامتی بھیجیں, یعنی آپ کی محفلیں سلامتی والی محفلیں ہونی چاہیے, محبت والی محفلیں ہونی چاہیے. اور آپ کے رب نے بھی اپنے اوپر یعنی ایسے لوگوں کے لیے رحمت کو غالب کیا ہوا ہے کہ ان سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے پھر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں, تو ان کے لیے غفور الرحیم ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل نمایاں ہو جائے اور تم اس پہ نہ جاؤ, قل انی نوحیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. آپ کہہ دیجیے, آپ انہیں بتا دیجیے کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے کہ میں ابدیت اختیار کروں ان ہستیوں کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. قل لا اتبع اہواءکم, آپ بتا دیجیے, انہیں بتا دیجیے کہ میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا. قد ضللت اذن وما انا من المهتدین, اگر میں نے ایسا کیا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا, میں تو راستہ بھول چکا ہوں گا اور میں پھر کبھی ہدایت نہیں پا سکوں گا. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ, آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو. ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ, جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے تم اس کے لیے جلدی مچاتے ہو. فیصلے کرنے کا اختیار تو اللہ کا ہے. ان الحکم الا للہ, یہاں پہ حکم جو ہے وہ فیصلے کے معنی. وہ جلدی اس لیے مچاتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اچھا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم تو آپ کو نہیں مانتے, اور ہم آپ کو ستا بھی رہے ہیں, آپ کا جھٹلا بھی رہے ہیں, تو پھر آپ جو کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا تو آتا کیوں نہیں, عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ کبھی تعجب کا اظہار کرتے ہیں, دیکھو ذرا کس چیز کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اور یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں کہہ دیجیے اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا. یقص الحق وخیر الفاصلین, اور وہ بالکل وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے, یعنی وقت کا فیصلہ اور کس طریقے سے کسی شخص یا قوم کا معاملہ کرنا ہے یہ فیصلہ وہ خود کرے گا, کوئی ہماری سجیشنز کا ہمارے مشوروں کا محتاج نہیں ہے. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين, آپ انہیں کہہ دیجئے اگر میرے پاس ہوتا جس مطلب یہ فیصلہ کرنا میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو پھر تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہو. انسان تو اتنا تحمل نہیں کر سکتا نا کہ وہ برداشت کیے چلا جائے اور اس کے اختیار میں بھی ہو دوسرے کو نقصان پہنچانا اور وہ نہ پہنچائے. وہ تو اپنے مطلب جو بادشاہوں کو دیکھے نا ان کا تحمل تو سب سے ہی کم ہوتا ہے کہ ذرا کوئی ان کے قانون کی اطاعت نہیں کرتا تو فوراً اس کی پکڑ دھکڑ اور تشدد شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تو اللہ ہی کا حلم ہے کہ وہ نافرمانیاں دیکھتے ہیں اور ڈھیل دیے چلے جاتے ہیں. تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو اگر وہ میرے ہاتھ میں ہوتا معاملہ تو کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. واللہ اعلم بالظالمین, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں پتا اس لیے تمہیں ڈھیل دیے, اسے بڑا اچھی طرح پتا ہے کہ ظالم کون ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, اور سارے خزانوں کی کنجیاں, مَا عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, کنجیاں اس کے پاس ہیں اور غیب کی کنجیاں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور جو کچھ خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے اس کو وہ جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, اور جو بھی کوئی کسی درخت کا پتا گرتا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, اور زمین کے اندھیروں میں چھپا ہوا دانا بھی اس کے علم میں ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, اور ہر خشک و تر سب کچھ کھلی کتاب میں ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَمَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى, اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے بھی وہ جانتا ہے. پھر آخر کار ثم يبعثكم فيه, پھر دوبارہ تمہیں اسی کاروبار میں بھیج دیتا ہے. ليقضى اجل مسمى, تاکہ تم طے شدہ مدت جو زندگی کی ہے اس کو پورا کر لو. ثم اليه مرجعكم, پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون, پھر وہ تمہیں بتائے گا تم کیا کرتے رہے. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا, اور وہ اپنے بندوں پر پوری قوت رکھتا ہے, پورا اقتدار رکھتا ہے, پورا کنٹرول رکھتا ہے. ويرسل عليكم حفظا, اور پھر اس نے تمہارے اوپر نگران مقرر کر رکھے, کرامن کاتبین, کبھی انہیں یہ کہا جا رہا ہے رقیب ہیں تمہارے, مسلسل نگرانی کر رہے ہیں, تم جو کچھ کرتے ہو وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں, ریکارڈ کر رہے ہیں. حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور پھر اپنا فرض انجام دینے میں ذرا برابر کوتاہی نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا سچا مولا ہے، سچا آقا ہے۔ اللہ لہ الحکم، آگاہ رہو فیصلے والی ذات وہی ہے، فیصلے کے سارے اختیار اسی کو حاصل۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، آپ ان سے پوچھئے کون ہے نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے، تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، جب تم اس کو پکارتے ہو ڈرتے ہوئے اور چپ چپ کے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے زمین پہ آئے یا سمندروں میں آئے صحراؤں میں آئے، اس وقت تو بندہ بڑا خالص نیت سے اللہ ہی کو پکارتا ہے اور اس وقت کہتا ہے لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر ہمیں اس سے نجات دے دی گئی تو ہم ضرور شکر گزار لوگوں میں سے ہوں گے۔ قل اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون، کہو پھر اللہ تمہیں ہر تکلیف سے نجات دیتے ہیں پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون، یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کی کچھ صورتیں ہیں، وہ پورا کنٹرول رکھتے ہیں، جب چاہیں انسانوں کو کسی بھی عذاب میں مبتلا کر دیں، وہ اوپر سے آ جائے یا نیچے سے آئے، یعنی اوپر سے آ سکتا ہے آسمانی بجلی گر پڑے، بارشیں کچھ اس طرح کی ہوں، یا اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ سارا اوزون لیئرز ہی ختم ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا قدموں کے نیچے سے نکل آئے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی پھٹ جائے زمین، او یل بے سکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، وَيُزِيقَ بَعْدَكُمْ بَعْسَبَعْد، پھر تم ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھو، انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو تو صحیح ہم کیسے بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں پیش کرتے ہیں شاید انہیں سمجھ آ جائے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، پھر بھی آپ کی قوم نے جھٹلایا، اور حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيل، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں تم پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کا ایک وقت ہے، اس کے ظہور کا ایک وقت ہے اور جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ وہی آیت ہے جو پہلے سورہ نساء میں بھی آ چکی ہے کہ جب تم دیکھو کہ ہماری احکام میں یا ہماری آیات میں لوگ مین میخ نکال رہے ہیں یا کوئی باتیں بنا رہے ہیں یا ان کا استہزاء کر رہے ہیں اور تم ان کو روک نہ سکو، تو پھر ان کے درمیان نہ بیٹھو، اٹھ جایا کرو وہاں سے جب تک کہ وہ کوئی اور بات نہ کریں۔ اور اگر تمہیں، یعنی جس وقت تمہیں اگر شیطان نے پہلے بلا دیا تم بیٹھے ہوئے ہو، تو جب یاد آ جائے تو اٹھ جاؤ وہاں سے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری متقیوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا ذمہ داری ہے، ولیکن ذکر لعلہم یتقون، نصیحت کرنا ذمہ داری بنتی ہے اہل تقوی کی، شاید کہ وہ لوگ بھی تقوی اختیار کر لیں، شاید وہ بھی ڈر جائیں۔ وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وذکر بہ ان تبصل نفس بما کسبت، چھوڑیں آپ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، لائب و لہب، اور وہ دنیا کی زندگی میں اس کے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ وذکر بہ ان تبصل نفس بما کسبت، ہاں قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہیے، شاید کوئی شخص اپنے مطلب انتب سل نفس بیمار کا سبب اپنے نفس کی کمائی میں کہیں مبتلا نہ ہو جائے. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع, ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا, وہ کوئی فدیہ دینا چاہیں وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک الذین ابصلوا بما کسبوا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون, اور ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجہ میں پکڑے جائیں گے, ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضہ میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. ایک ادھی حدیث ہم وہ دیکھ لیتے ہیں, تو جس میں مختلف قوموں کے لیے مختلف عذابوں کا ذکر ہے, اس میں یعنی وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے نا کہ آتے ہی رہتے ہیں. ایک جو یہ عذاب ہے نا, یلبسکم شیعان, کہ گروہوں میں بانٹ دیا جاتا ہے اور پھر لوگ ایک دوسرے کی سختی کا مزہ چکھتے ہیں. اس سلسلے میں مجھے یہ مطلب ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میں نے اپنے رب سے تین چیزیں مانگی تھی, اس نے دو مجھے عطا کر دی اور ایک سے مجھے روک دیا. میں نے اپنے رب سے سوال کیا تھا کہ وہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرے, اس نے یہ چیز مجھے عطا کر دی. پھر میں نے دعا کی کہ وہ میری امت کو پانی میں غرق کر کے ہلاک نہ کرے, اس نے میری یہ دعا بھی قبول کر لی. پھر میں نے سوال کیا کہ میری امت آپس میں لڑائی نہ کرے, تو اس سے مجھے روک دیا گیا. صحیح مسلم کی ہی ایک دوسری حدیث ہے کہ اللہ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا, جس قدر زمین میرے لیے سمیٹی گئی میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی. مجھے دو خزانے بھی عطا ہوئے, سرخ اور سفید. میں نے اپنے رب سے درخواست کی کہ وہ عام قحط سالی کے ذریعے میری امت کو ہلاک نہ کر دے, ان کے آپس کے دشمن کے سوا کسی غیر دشمن کو ان پر مسلط نہ کر دے, کہ وہ ان کی مرکزیت ختم کر دے. اس کے جواب میں میرے رب نے فرمایا کہ اے محمد, میں جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو وہ ٹل نہیں سکتا, میں تمہاری امت کو قحط سالی میں مبتلا کر کے ہلاک نہیں کروں گا, ان پر ان کے اپنے دشمن کے سوا باہر کے دشمن کو ان پر مسلط نہیں ہونے دوں گا جو ان کی مرکزیت کو تباہ کر دے, اگرچہ ان کے تمام بیرونی دشمن متحد ہو کر ان پر حملہ کر دیں. البتہ تیری امت آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک بھی کرے گی اور قیدی بھی بنائے گی. اب یہ ایک تنبیہ بھی ہے اور سوچنے کی بات بھی ہے, اور اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو کہ اس امت کو کمزور کرنے والے ہوں اور آپس میں لڑنے والے ہوں اور ایک دوسرے کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہوں. دوسری قومیں مطلب وقتی غلبہ انہیں حاصل ہوئے, لیکن انہیں مستقل غلبہ کبھی امت مسلمہ پر کسی دوسری قوم کو حاصل نہیں ہوا کہ وہ ان کی فکر کو بدل دے یا ان کے وجود ہی ختم کر دے, ایسا غلبہ نہیں حاصل ہوا کبھی کسی کو. تو وقتی غلبہ جو ہے وہ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک الایام نداولھا بین الناس, انسانوں کے درمیان یہ ہیر پھیر ہوتا ہی رہتا ہے. تو یہ تنبیہ کے لیے بھی ہوتے ہیں, اور باقی بھی جو تنبیہات ہیں ان کو ہمیں سوچنا چاہیے اور ان سے صحیح سبق حاصل کرنا چاہیے. الحمدللہ. کسی کو کچھ کہنا ہے یا دعا کر لیں؟ دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم.